نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني اسرائيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين معزز حاضرین اور محترم خواتین مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا ایک سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا پہلا حصہ چار جامع اسباق پر مشتمل تھا عدو قرآن انسان کی کامیابی اور فوز و فلاح اور اخروی نجات کے لیے چار شرائط کیا ہے یہ ان چار اسباق میں مختلف اسلوبوں کے ساتھ سامنے آئے اس کے بعد دوسرے حصے میں جو پہلی ہے شرط اولی نجات کی کامیابی کی فوز و فلاح کی یعنی ایمان اس ایمان سے متعلق بہت سے مباحث سامنے آئے پھر اب تیسرے حصے میں اعمال صالحہ اس کی بحث ہے جو ابھی جاری ہے اس بحث کے ضمن میں سب سے پہلے ہم نے قرآن حکیم کے دو مقامات سورہ مومنون کی آیات اور ہم مضمون آیات سورہ معارج ان کا مطالعہ کیا جس سے معلوم ہوا کہ جو انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر کے لیے جو بنیادیں ہیں وہ کیا ہیں عضو قرآن تعمیر شخصیت تعمیر ذات یا علامہ اقبال کی اصطلاح میں تعمیر خودی اس کی اساسات کیا ہے بنیادیں کیا ہیں پھر ہم نے انفرادی شخصیت کی ایک ایسی تصویر دیکھی سورہ فرقان کے آخری رکوع میں جو پوری طرح میچور ہے یعنی جیسے کہ کسی عمارت میں ایک تو فاؤنڈیشن ہوتی ہے پھر وہ فاؤنڈیشن کے اوپر جو عمارت کھڑی ہوتی ہے اس میں بھی ایک سٹرکچر ہے اور ایک سٹرکچر کے بعد آپ کو معلوم ہے فنیشنگ ٹچز ہوتی ہے آرکیٹیکچرل اس میں ڈیوٹی پیدا کرنے کے لیے تو بندہ مومن کی جو دل آویز شخصیت ہے اس کے خد و خواب یہ سورہ فرقان کے آخری رکوع کی واپسی میں ہمارے سامنے آئے اس کے بعد سلسلہ یوں ہوا انسان کی اجتماعی زندگی کا تو اجتماعی زندگی کا پہلا قدم کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان رشتہ ازدواج کہ جس سے پھر آگے اولاد ہوتی ہے پھر ایک خاندان کی شکل بنتی ہے اور ظاہر بات ہے کہ معاشرہ کیا ہے وہ خاندانوں کا اجتماع اگر پاکستان کی آبادی 14 کروڑ ہے اور آن دی ایوریج ایک خاندان کے 7 افراد ہیں تو اس کا مطلب ہے پاکستان کا معاشرہ 2 کروڑ خاندانوں پر مشتمل ہے تو اس لیے وہ جو خاندانی زندگی کی بنیادیں ہیں اس میں دو انتہائیں سامنے آئی سورہ طلاق میں اگر یہ کہ شوہر اور بیوی میں ناچاہی ہو اور مزاج ان کے نہ مل سکے اگر میں موافقت ہو تو سیپریشن طلاق کا راستہ کھلا ہے لیکن اس کے قواعد ہیں ضوابط ہیں طریقے ہیں آداب ہیں شرائط ہیں اور دوسری انتہا یہ ہے کہ اتنی زیادہ محبت ہو جائے کہ اس سے شریعت کے احکام میں خلل پڑنے لگے وہ بھی غلط ہے تو اس پر ہم نے تفصیل سے سورہ تحریم کا مطالعہ کیا اب ایک قدم ہم آگے چل رہے ہیں کہ ان خاندانوں سے جو معاشرہ وجود میں آ رہا ہے اس معاشرے کے استحکام کے لیے کیا کیا بنیادیں ہیں پھر اس معاشرے کے اندر ویلیوز کیا ہیں وہ اقدار کیا ہیں جنہیں کہ پروموٹ کیا جائے گا اگر اسلامی معاشرہ ہوگا تو کن چیزوں کو پروموٹ کیا جائے گا، کن چیزوں کی ترویج ہوگی، اشاعت ہوگی، تشویق ہوگی، ترغیب ہوگی، اور وہ سوشل ویلیوز، وہ سوشل ایونٹس کا کانسیپٹ کیا ہے کہ اس معاشرے میں سے ان ایونٹس کو ختم کیا جائے گا، بدیوں کا استحصال کیا جائے گا. اس موضوع پر یہ سورہ بنی اسرائیل کے جو دو رکوع ہیں، تیسرا اور چوتھا، یہ نہایت جامع ہے، نہایت اہم ہے قرآن مجید کے اندر. معاشرتی زندگی کے خد و خال، استحکام معاشرہ کے لیے کیا کیا تدابیر ہیں، اور اس کو بڑا صاف رکھنے کے لیے کیا اقدامات لازمی ہیں. یہ جو دو رکوع ہیں ان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول ہمیں ملتا ہے کہ یہ در حقیقت تورات میں جو 10 کمانڈمنٹ دیے گئے تھے بنی اسرائیل کو، یہ ان کا قرآنک ورشن ہے. قرآن مجید میں وہ 10 کمانڈمنٹ، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، 10 احکام عشرہ مشہور ہے تورات کے، کہ جو پتھر کی سلوں کے اوپر لکھ کر اللہ تعالیٰ نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر عطا کر دیے تھے، یہ 10 کمانڈمنٹ احکام عشرہ. وہ احکام عشرہ جو ہے در حقیقت انہیں کی ایک تعبیر ہے جو قرآن مجید میں ان آیات کے ذریعے سے ہو رہی ہے. اور یہ نوٹ کر لیجیے کہ اس وقت تک دور انسانی جو تمدن کا آخری ارتقائی مقام ہے ریاست، اس تک نہیں پہنچی تھی. ابھی معاشرہ ہی گویا کہ سب سے بڑی شے تھی، معاشرہ، سوسائٹی. آج کی دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ سوسائٹی سے اوپر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، وہ ایک منظم ادارہ ہے، اس کی ایک دستور کی حیثیت ہوتی ہے، اس کے اندر تمام بنیادی امور طے کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کا معاملات آپس میں کس طور سے چلیں گے، فیصلے کیسے ہوں گے، قانون کیسے بنے گی. تو وہ جو ریاست کی سطح پر اسلام کا کی جو ہدایت اور رہنمائی ہے، وہ پھر اس سے اگلا سبق ہے سورہ حجرات کہ جو ملی اور ریاست کی سطح پر اسلام کی تعلیمات کی نہایت جامع صورت. اب ہم شروع کر رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا رکوع. اس میں سب سے پہلے فرمایا جو دین کی بنیادی تعلیم ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے نبی آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، طے کر دیا ہے کہ تم نہیں پوجو گے کسی کو سوائے اس کے، یعنی عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے. توحید میں عبادت، اور توحید میں عبادت پر ہم پڑھ چکے اس سے پہلے، یہ ذرا ایک دو حصوں میں منقسم ہوگی. توحید میں اطاعت، اللہ کے احکام کی اطاعت کے قابل، اور اللہ کے کسی حکم کے خلاف کسی کے حکم کو نہ ماننا. والدین کا حکم مانو بشرطے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو، اگر اللہ کے حکم کے خلاف حکم سے مت مانو. حکام کا کہنا مانو بشرطے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو، اگر حکام کا کہنا جو ہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو مت مانو، لا تارا ولا فرما، نہ سنے گا نہیں کہا. اور نمبر دو ہے توحید فی المحبت، محبت کی توحید، اللہ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہ رہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو توحید فی الاطاعت اور توحید فی المحبت، محبت، یہ دونوں جمع ہوتی ہے تو توحید فی العبادت بنتی ہے. اسی پر سورہ بنی اسرائیل کا جوڑا ہے سورہ کاف، اس کی جو آخری آیت ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، جو کوئی شخص بھی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے نمبر ایک دیکھنا چاہیے کہ اس کے اعمال اچھے ہوں، درست ہوں، اور دوسرے یہ کہ وہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر رہے. تو گویا کہ معاشرتی سطح پر بھی، اور اس سے آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ ریاستی اور نیلی سطح پر بھی پہلا حکم یہی ہوگا توحید. فرمایا وقضی ربک، اب یہاں اللہ کیا ہے، طے کر دیا ہے آپ کے رب نے، یہ تو سیٹلڈ ہے، فیصلہ شدہ ہے. یہ پہلی بات یہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ وبالوالدین احسانا، دوسرا حکم یہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہاں جو احسان کا لفظ آیا ہے اسے آپ اردو معنی میں احسان نہ سمجھیے. اردو معنی میں احسان ہے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا اور اس کے ساتھ جو ہے کوئی اس پر احسان کرنا، جسے کہتے ہیں ہم، اس عربی زبان میں احسان کے لفظی معنی یہ نہیں ہے. خوبصورت انداز میں طرز عمل جو ہے اچھا ہو، عمدہ ہو. یہاں مراد حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک. یہ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں 5 مقامات ایسے ہیں کہ جن میں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر ہے. اس قدر اہمیت ہے والدین کے حق کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان پر واقع سن سب سے بڑا احسان تو اللہ کا ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ورنہ ہمارا وجود ہی نہ ہوتا. پھر یہ کہ اللہ ہی نے ہماری ساری ضروریات کا جو ہے وہ اہتمام کروا دیا، ساری چیزیں دنیا میں پیدا کر دی جن کی ہمیں ضرورت پیش آنی تھی، اس کا احسان ہے. لیکن ان کے بعد، اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان والدین کا ہے. اللہ خالق ہے ہمارا، لیکن وجود میں آنے کا ذریعہ تو والدین بنے ہیں نا. رب اور پالن ہار پروردگار تو اللہ ہے، لیکن اس کی ربوبیت کا مظہر ذریعہ وہ تو والدین کی ربوبیت ہے. والدین نے پالا پوسا ہے، ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا ہے 9 ماہ تک، اور پھر اپنی چھاتیوں سے اپنے جسم کی توانائی جو ہے وہ نچوڑ کر دودھ کی شکل میں پلائی ہے 2 سال تک. تو کتنا بڑا احسان ہے والد نے بھاگ دوڑ کر کے اس کی اور ماں کی دونوں کی جو معاشی ضروریات ہیں وہ فراہم کیے، اور شفقت اور محبت والدین کی ہے کہ جس کے تحت اس کا یہ سارا پروان کرنا ممکن ہوا ہے. تو حق کا معاملہ جہاں بھی آئے گا تو والدین کا حق اللہ کے حق کے فوراً بعد. اب دیکھیں یہ بھی نصیب کی بات ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے جو دوسرا سبق سہایا دل کا عرض کیا تھا کہ اگر تو اطاعت کی بات ہوگی تو اللہ کے بعد رسول، محمد کی بات ہوگی اللہ کے بعد رسول، اسی طریقے سے ارکان اسلام کی بات ہوگی تو کلمہ شہادت کے بعد فوراً نماز، لیکن وہاں نیکی کی بات ہو رہی تھی تو ایمان کے فوراً بعد وہ آت المال اعلیٰ حبی نبی قربا ولیطامہ ولمساکین وابن السبیل، یہ مقدم ہو گیا. تو موضوع کے اعتبار سے ترتیب و تقسیم بدل جاتی ہے. اطاعت کی بات ہوگی تو اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. محبت کی بات ہوگی تو اللہ کی محبت کے بعد رسول کی محبت، لیکن حقوق کی بات ہوگی تو اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا. چنانچہ دیکھیے سب سے پہلے سورہ بقرہ میں آیا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا، وہ کیا تھا؟ نمبر 1 لا تعبدون الا اللہ، وہی بات جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه. نمبر 2 وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، نیک سلوک. اس کی اصل میں آپ حکمت بھی سمجھ لیجیے. حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اگر حسن سلوک کا کسی معاشرے میں رواج ہے تو والدین بھی اپنے پورے اطمینان کے ساتھ، تمانی سے تمانی میں سے قلبی کے ساتھ اپنے آپ کو اولاد میں انویسٹ کر دیں گے. کسی معاشرے میں اگر شکل یہ ہو جائے کہ نوجوان جو ہے وہ اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے تو پھر والدین بھی بچ بچ نہ چلیں گے، وہ اپنے آپ کو کلیتاً اپنی اولاد میں انویسٹ نہیں کریں گے. اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ بچا بچا کے رکھیں گے، کیا پتا اولاد کیا ہمارے ساتھ سلوک کرے. تو ہمیں اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ پہلے سے انتظام کر دینا چاہیے. وہ جو گہری محبت ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ والدین اپنی جوانی کی توانائیاں جو ہیں وہ کھپاتے ہیں اپنی اولاد کو پروان چڑھا لیں، اور انہیں اطمینان ہوتا ہے کہ ہم اگر بوڑھے ہوں گے تو ہماری دیکھ بھال کرنے والی ہماری اولاد ہوگی، یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، یہ ہماری ضعیفی کی لاٹھی بنے گی. اور جب یہ شکل ہوتی ہے تو خاندان کا ادارہ مضبوط ہوتا ہے. کسی معاشرے میں اگر یہ شکل نہ رہے، والدین کو یہ توقع نہ ہو کہ اولاد ہماری خبر گیری کرے گی ہمارے بڑھاپے کی زندگی میں، تو پھر وہ بھی اپنے آپ کو اس دور سے اپنے اولاد کے اوپر لگائیں گے نہیں بلکہ بچا بچا کر رکھیں گے. یہ صورتحال آج مغرب کے معاشرے میں ہمیں نظر آتی ہے. لڑکے 13-14 برس کے ہو جائیں تو نکل جاؤ گھر سے، جاؤ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ. لڑکیاں 16 برس کی ہو جائیں نکل جاؤ، خود باہر سب کچھ تلاش کرو جہاں تمہیں. ہاں جب تک کوئی تمہارا ریز بسیرا نہیں ہے، رات کو یہاں آ کے سو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنا ریز بسیرا بھی اور بڑھا. وہ پھر اپنی ساری جو بھی ہے انکم بچا کر رکھتے ہیں اپنے بڑھاپے کے لیے. یہاں ساری بات ہے کہ پھر اولاد کے اندر وہ محبت کہاں سے آ جائے گی والدین کے اندر. تو یہ صورت حال جو مغرب کے معاشرے میں جو معاشرہ برباد ہوا ہے، تباہ ہوا ہے، اسی لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ بوڑھے والدین کو لے جا کے اولڈ ہاؤسز کے اندر ڈپازٹ کر لیتے ہیں اور وہ والدین ترستے رہتے، کبھی بچوں کی شکل دیکھ بھی نصیب نہیں ہوتی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مغرب میں یہ جو قسمت کا تہوار ہے اس کی اصل اہمیت کس اعتبار سے باقی رہ گئی ہے، تو مذہبی اہمیت نہیں ہے. یہ توقع ہوگی ہے بوڑھے والدین کو کہ کم سے کم کس موقع پر ہو بیٹے بیٹیاں کہیں آ کر ہمیں دیکھ لیں گے، ہم سے مل جائیں گے، ہمیں ان کی شکلیں دیکھنی نصیب ہو جائے گی. اور اکثر دیکھتے وہ مایوسی بھی ہوتی ہے کہ قسمت میں بھی لوگ کوئی نہیں آتا پوچھنے کے لیے. یہ ہے حکمت. لہٰذا جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن مجید میں یہ 5 مرتبہ سورہ بقرہ میں وہی رسلنا میثاقہ بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اسی طرح سورہ نساء میں وعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا، اللہ کی بندگی کرو، پرستش کرو، اطاعت کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو کسی شے کو شریک نہ کراؤ، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اچھا سلوک کرو. پھر سورہ انعام میں فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اے لوگو تم نے جو اپنی من گھڑت بنا لی ہے شریعت ہے، یہ حلال یہ حرام یہ حلال یہ حرام، بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ جس کتاب میں اس کی مسند آئی ہو، تو ان باتوں کو چھوڑو، توہمات کو آؤ، میں تمہیں بتاؤں اللہ نے تمہیں کیا احکام دیے، کن چیزوں کو حرام ٹھہرایا. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم، آؤ میں تمہیں بتاؤں تمہارے رب نے تم پر کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں. اللہ تشرکوا به شيئا وبالوالدين احسانا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا اور والدین کے ساتھ خود سے شروع. یہ میں نے سب مثالیں آپ کو بتا دی ہیں کہ قرآن مجید میں تو یہ بڑی سائز کا جو آپ پڑھ رہے ہیں ابھی، یہ 3rd رکوع ہے، اور حضرت عباس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا میں قول آپ کو سنا چکا ہوں کہ یہ در حقیقت احکام عشرہ جو تھے 10 کمانڈمنٹس، یہ ان کا قرآنک ورشن ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اما اب اس موضوع پر والدین کے حقوق کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کا ذروہ سلام ہے یہ مقام. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائے، اما یبلغن عندک تمہارے پاس پہنچ جائے، اگر ان میں سے احد ہوما ان میں سے کوئی ایک او کلا ہوما یا دونوں، تو اب دیکھیے احکام کیا ہے بوڑھے والدین. فلا تقل لہما اف، نمبر ایک انہیں اف تک مت کہو. اف کیا ہے؟ بڑی چھوٹی سی شے کوئی حقارت آمیز شے، ناخن جو تراش دیے جاتے ہیں ان کو بھی اف کہتے ہیں. اتنی سی چھوٹی بات بھی ان سے نہ کہو گی، ان کی گستاخی جو ہے اس درجے میں ہو رہی ہوں، جیسے کہ یہ تراشے ہوئے ناخن ہے اس درجے میں بھی کوئی گستاخی ان کے سامنے نہ کرو. فلا تقل لہما اف، اف ہے آپ پر. ہمارے یہاں یہ لفظ اف زیادہ استعمال نہیں ہوتا، تف استعمال، تف ہے تم پر، تف ہے آپ پر، نہیں ہر گز نہیں. افل لکما وما تعبدون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا سورہ انبیاء میں ہے موجود، یہ افل لکما. سورہ احقاف، احقاف میں جو سرکش اولاد ہوتی ہے ان کے بارے میں کہا گیا وہ اپنے والدین کو افل لکما، آپ پر تف ہو نہیں. لیکن یہاں جو حکم ہے فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک کرنا. نمبر دو ولا تنہر ہوما، کبھی انہیں جھڑکنا مت. وہ امت صالح فلا تنہر، سورت الضحیٰ جو ہے اس کی جو آخری آیت ہے، تو کسی کو جھڑک دینا، کسی کھائی کو جھڑکنا نہیں، اگر دیکھ بھی دے سکتے تو اب شرافت کے ساتھ اسے معذرت کر لے, بس اللہ اللہ خیر اللہ بھی معاف کیجیے. جرموں بلا کر ہر ہوما. نمبر تین, وہ کل نہ ہوما قولن کریما, ان کے ساتھ گفتگو کرو بڑے ادب کے ساتھ, ان کا احترام ضرور رکھتے ہوئے بات کرو, لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر احترام مضبوط ہونا چاہیے, ادب مضبوط رہنا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ ان کے دل کو ٹھیک لگے. یہی ہے وہ جو بچہ تھا ہماری گود میں کھیلتا تھا, اس کی وراثت ہم صاف کرتے تھے, اس کو دودھ ہم پلاتے تھے, اس کو چلنا ہم نے انگلی پکڑ پکڑ کر. آج کل تو خیر اور بہت سی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں, واکرز ہیں اور کیا کیا ہے, لیکن پہلے کیا ہوتا تھا, والدین ہی انگلی پکڑ کر چلایا کرتے تھے اور چلانا سکھاتے تھے. آج یہ سینہ کان کر بات کر رہا ہے, آج یہ ایک طریقے سے جو ہے گستاخانہ انداز سے ہمارے سامنے تیار کیا, وہ دل کو ٹھیک نہیں. میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ صرف دو چیزیں ایسی ہیں جن کو محبت اور تعظیم کے انداز میں دیکھنا بھی عبادت ہے. میں دیکھنا آفس نہیں کر رہا, ایک خانہ کعبہ محبت والے انداز میں آپ بیٹھے ہوئے, صرف نہ آپ طواف کر رہے ہیں, طواف کریں گے تو اور سواب ہوگا, آپ بیٹھے ہیں صرف اور دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر احترام ہے, تعظیم. اللہ عمر زند میں تک آگا تشریفن و تقریباً و تعظیم. آج کو بھی آج کل جو لوگ, اب تو خیر ٹھیک ہے بات بات سے آگے نکل گئی ہے, مینا میں پہنچ گئے ہوں گے لوگ, کل تو حج ہو جائے گا انشاءاللہ, لیکن جو حاجی بھی یہ دعا مقبول ہے کہ جب بھی وہ مسجد حرام کے اندر داخل ہوتا ہے اور پہلی مرتبہ نگاہ پڑتی ہے خانہ کعبہ پر تو فوراً اللہم رب ہذا البیت زد بیتک ہذا تشریفاً و تکریماً و تعظیماً, اے اللہ اپنے گھر کو اس کی عزت, اس کی تکریم, اس کی تعظیم اس کے اندر اور اضافہ کرتا چلا جائے. تو یہ انسان کا صرف خانہ کعبہ کو بیٹھ کر دیکھتا رہے سب عبادت ہے ثواب, اور اسی طرح بوڑھے عبادت ہے ان کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا یہ بھی موجود ثواب ہے. ان کے دل جو ہیں ان کو کہیں کوئی آئینہ قلب جو ہے ان کے احساسات کو ٹھیک نہ پہنچے, اس کا لحاظ رکھنا. اما جب لوگوں نے عند کل کے بر آہل ہوما اور کلا ہوما بڑا بکل لہما اس دن بڑا کندھر ہوما بکل لہما اولن کریما وقت لہما جناحل سن لے من الرحمہ, اور ان دونوں کے سامنے اپنے کندھوں کو شفقت کے ساتھ ادب کے ساتھ جھکا کر رکھو. یہ جو ابھی میں نے تم الفاظ کہے تھے کہ سیدھا تان کر بات کرنا, یہ ایک انداز ہوتا ہے بات کرنے کا, ایک یہ کہ آپ بات کر رہے ہیں والدین سے, والدہ سے, والد سے, ایک جھکے ہوئے کندھے جھکائے ہوئے. ابھی ابھی دو ہی باتیں ہیں, یا والدین کے سامنے کندھے جھکانے ہیں یا پھر حضور سے کہا گیا ہے اے نبی آپ اہل ایمان کے لیے مفض جناحت نہیں مومنین, یہ مومن جو ایمان لائے ہیں ہمارے ایک بندے ہم پر, چاہے وہ غریب ہے فقیر ہے, چاہے وہ غلام ہے مسکین ہے, آپ اپنے کندھے ان کے سامنے جھکائیے. یہ بہت بڑی بات ہے جو کہی گئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کے سامنے مفض جناحت نہیں مومنین اہل ایمان کے لیے اپنے کندھے چکائیے, چکا کر ان کا احترام حالت. اصل احترام تو حضور کا ہے, وہ تو جب ہم پڑھیں گے سورہ حجرات تو جا کے معلوم ہوگا کہ کس درجے احترام منحوس رہنا چاہیے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں نوٹ کیجئے وقفز لہما جناح الذل من الرحمہ, اور اس سب کے بعد بھی وقل رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا, اور یہ دعا کرتے رہا کرو اے رب ہمارے ان دونوں پر میرے والدین پر رحمت فرما, رحم کر جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. اب دیکھیں یہاں لفظ کیا آیا ربیانی, رب اللہ تعالیٰ رب ہے حقیقی, وہ ہے اصل میں پالنہار, ساری چیزیں اسی پیدا کرنا ہے, ماں باپ کے دل میں بھی محبت اور شفقت کو اسی نے ڈالی ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ تو اسی نے بنایا پیدا کیا ہے, تو اصل رب تو وہ ہے, لیکن اس کی ربوبیت کا ظہور جو ہو رہا ہے عالم واقعہ عالم مادی وہ والدین کی ربوبیت ہے. والدین پال رہے ہیں, پوس رہے ہیں, اپنی باتوں کی نیندیں حرام کرتے ہیں, بچے کو تکلیف ہے تو والدین نہیں سو سکتے. کوئی اور معاملہ ہے تو اس ظاہر بات ہے کہ ان کا آرام چین بالکل حرام ہو جاتا. یہ ہے در حقیقت. اب ان کا بدلہ کیا چکا سکتا ہے آدمی؟ میں نے بار بار کیا ہے کہ شکر جو ہے وہ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ انسان حق ادا کرنے کی کوشش کرے. ہر جزاؤ میں احسان کلر احسان. کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے تو آپ کو بھی اس کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے. لیکن والدین نے جو بھلائی تمہارے ساتھ کی ہے تو اس کا بدلہ کیا دے سکتے ہو؟ اگر تم نے ان کے بڑھاپے سے خبر گیری کر دی تھی تب بھی وہ بدلہ نہیں ہو سکتا کہ جو انہوں نے تمہارے وجود میں آنے اور تمہارے لیے جو مشقتیں جھیلی ہیں, جو اشار کیا ہے, جو قربانیاں دی ہیں, تمہیں پالنے پوچھنے کی, اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا. اس کا بدلہ ایک ہی ہے اور وہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا کیا کرو, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. پروردگار ان دونوں پر رحم فرما, رحمت نازل فرما, ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات بلند کر, ان کی غلطیوں سے درگزر فرما, ان کے گناہوں کو بخش دے, ان کی غلطیوں سے کہیں کوشش اختیار فرما پروردگار. اور یہ در حقیقت میں تجھ سے درخواست کیوں کر رہا ہوں کہ مجھ پر ان کے احسان کا بہت بڑا بوجھ ہے, ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور کہا کرو اے رب میرے, میرے ان والدین کے اوپر, بوڑھے والدین پر رحم فرما. اور ظاہر خاص ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ صرف زندگی کا نہیں ہے, ان کے انتقال کے بعد بھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ آپ کی نمازوں کے ساتھ دعاؤں میں مستقل دعا ہو جانی چاہیے کہ پروردگار مجھے بھی بخشش فرما دے, مجھے بھی بخش دو, اور پھر میرے والدین کو بھی بخش دو, اور ان پر رحمت نازل کیجیے جیسے کہ اس نے مجھے پالا پوسا تھا جب میں چھوٹا سا تھا. بقول رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ابھی اس مضمون کا ایک اہم حصہ باقی ہے اور وہ کیا ہے کہ والدین میں سے والدہ کا مقام جو ہے وہ تین گنا زیادہ ہے. اس پر انشاءاللہ تعالی اب اگلی نسبت میں گفتگو ہوگی. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.